بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجیں محمد وآل محمد شب وفات ہے اس گران قدر ہستی کی جس نے اسلام کے سخت ترین وقت میں اسلام کی نصرت فرمائی رسول گرامی کے انتہائی تنہائی کے عالم میں ان کے لیے مونس ان کے لیے غمخوار رہیں معاشرے کی تمام تر سختیوں کو تحمل فرمایا زمانے کی تمام تر رسومات کو توڑتے ہوئے رسول خدا جیسے بظاہر یتیم کے ساتھ شادی کر کے اسلام اور فضیلتوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا وہ عظیم الشان شخصیت جس کے فضائل کو نبی اکرم اپنے حیات کے آخری ایام تک دہرایا فرماتے تھے جن کی نسل طاہرہ سے ایک اور عظیم الشان ہستی تشریف لائیں جن کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ جاری ہوا اس عظیم الشان بی بی کے حضور اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے تین دفعہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پروردگار عالم نے انسان کو جو کچھ بھی نصیب فرمایا ہے اس تمام کو انسان کے اہداف کے ذریعے سے قیمت دی جا سکتی ہے اگر انسان کو خدا متعال نے عقل و شعور سے نوازا ہے تو خود عقل و شعور کی کوئی اہمیت نہیں بنے گی اگر اس کو ہدف کے سائے میں نہ دیکھا جائے یعنی اگر کوئی ہدف پست ہدف ہے تو عقل اور شعور کا استعمال بھی پست استعمال کہلائے گا اور دنیا کے اندر انسان کو عقل و شعور سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ملی اس کا استعمال بھی اگر پست اہداف میں ہو تو وہ عقل وہ شعور کسی اہمیت کا حامل نہیں ہوگا لہذا ہم جانتے ہیں کہ تمام انسانوں کے پاس دماغ ہے تمام انسانوں کے پاس فکر ہے لیکن کچھ لوگ اس فکر کو اپنے حیوانی جذبات کے اندر استعمال کرتے ہیں فرعون کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے قارون نمرود ابو جہل ابو لہب ابو سفیان ان تمام لوگوں کو پروردگار عالم نے عقل و شعور سے نوازا ہے وہ نابغہ عرب جس کو عمرو بن عاص تعبیر کیا جاتا تھا عربوں کی لومڑی تعبیر کیا جاتا تھا اس کو اتنا ہوشیار انسان ہے کہ عربوں کی لومڑی تعمیر کرتے تھے اسے اس کو بھی خدا نے عقل و شعور دی لیکن ان تمام لوگوں نے اپنے عقل و شعور کو پست اہداف میں استعمال کیا حیوانی اہداف میں استعمال کیا لہذا اس عقل اور شعور کی کوئی اہمیت نہیں بنتی اس کا کوئی مقام نہیں بنتا لیکن اگر کسی بھی انسان کوئی بھی انسان اپنی کسی بھی پست نعمت کو بھی بظاہر پست نعمت کو خدائی اہداف میں استعمال کر دے تو وہی چیز اعلیٰ اہمیت کی حامل بن جاتی ہے اسی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے اور اسی میں اموال کا معاملہ ہے اسی میں دنیا میں حاصل ہونے والی طاقتوں کا معاملہ ہے ممکن ہے کسی کو دنیا کے اندر طاقت ملے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی انسان یقیناً بغاوت کرنے لگتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کسی کو طاقت ملے تو بغاوت پر اتر جائے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے خدا نے متعال کی دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دے اللہ کے دوستوں کو تنہا چھوڑ دے لیکن عین ممکن ہے کہ کوئی شخص طاقت کا وہ استعمال کر دے جو خدا نے چاہا ہے کہ طاقت کا استعمال ہو لہذا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب کبھی دنیا کے اندر ظاہری طاقت ملی اس طاقت کے صحیح استعمال کو کر کے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ دنیاوی طاقت جو بظاہر پست ہے اگر اس کو بھی کوئی چاہے تو صحیح ہدف میں استعمال کر سکتا ہے ایک وہ خون ہے وہ طاقت ہے جو میرے اور آپ کے جسم میں ہے, جس کو ہم اور آپ استعمال کر لیں ممکن ہے حیوانی خواہشات میں, تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر اسی خون کو, اسی جسمانی طاقت کو ہم امام وقت کی نصرت میں استعمال کر دیں تو اس کو شہادت کا مقام مل جائے گا, اس کو پروردگار عالم کے نزدیک فضیلت مل جائے گی. لہذا خدا متعال صلح حدیبیہ کے واقعے میں 1400 لوگوں کے جمع ہونے کو رسول گرامی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو فرماتا ہے یہ بیعت رضوان ہے, یہ اللہ کی رضایت کی بیعت ہے, اس سے خدا راضی ہو گیا. جیسے کہ کل آئے کریمہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی, خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, خدا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی راضی اور خوش ہوا, اور خدا کو جو صداقت ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی جانتا تھا, لہذا اس نے ان کے دلوں پر سکون و اطمینان نازل کیا اور اجر و پاداش کے عنوان سے ایک نزدیکی فتح انہیں نصیب فرمائی. خدا فرماتا ہے ہم نے دل کی صداقت کو دیکھ لیا, جب دل کی صداقت کو دیکھ لیا تو ان کا یہ بیٹھ جانا اتنی بڑی عبادت بن گئی کہ خدا اس سے راضی ہو گیا. جبکہ وہ خود دوسرے مقامات پہ ارشاد فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا راضی ہو جانا جنتوں سے بہت بڑھ کر ہے. دوسری جگہوں پہ فرماتا ہے جنتوں سے بہت بڑھ کر ہے کہ خدا راضی ہو جائے, اور یہاں فرماتا ہے بس ایک درخت کے نیچے چند لوگوں نے بیعت کی ہم اس پہ راضی ہو گئے, یعنی وہ مقام مل گیا جو جنت سے بلند مقام تھا. کیوں ملا یہ مقام؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا, بظاہر تو جنگ بھی نہیں ہوئی, صدق نیت کے اوپر, خلوص کے اوپر. چند لوگوں نے خلوص سے نبی کا ساتھ دے دیا, خدا نے متعال کو یہ ادا پسند آئی, اس کو یہ طریقہ کار پسند آیا. ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سا ایسا کام کریں, اگر کہیں موقع نظر آ جاتا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا سے کہیں کہ خدایا اس عمل کے نتیجے میں ہم سے راضی ہو جا. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے انسان کی زندگی میں, اور موقع کی تلاش میں رہے, نہیں معلوم کب اس کو موقع مل جائے, نہیں معلوم کون سا ایسا پہلو سامنے آ جائے, ہمیشہ اپنی زندگی میں اس تلاش میں رہے کہ خدا نے متعال کی رضایت کو کیسے حاصل کرنا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے ایک نزدیکی فتح ہم ان کو دیں گے, وہ مغانم کثیرتن یاخذونھا, ان مسلمانوں کو بہت سے مال غنیمت ملیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما, خدا شکست ناپذیر حکمت رکھنے والا ہے. عزیز کا مطلب پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا, شکست ناپذیر, خدا نے متعال کے ارادے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایک دفعہ ایک آدمی حکیم ہے, حکمت رکھتا ہے, لیکن اپنی حکمت سے جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ممکن ہے کوئی سوچے خدا حکمت تو رکھتا ہے, جزا دینا بھی چاہتا ہے, لیکن کوئی رکاوٹ بن جائے گا. فرماتا نہیں, میرے ارادے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. کان اللہ عزیزا حکیما, شکست ناپذیر ہے, اس کے ارادے کو کوئی نہیں ہٹا سکتا, وہ حکیم ہے, حکمت رکھتا ہے. اگلی آیت کریمہ میں جو ترتیب کے اعتبار سے 20ویں آیت کریمہ قرار پائے گی, پروردگار عالم کا ارشاد ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا, خدا نے بہت سے مال غنیمت کا تم سے وعدہ کیا ہے. تاخذونھا, تم وہ مال غنیمت حاصل کرو گے. فاجل لکم ھذہ وکف ایدی الناس عنکم, وہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو گے, البتہ مال غنیمت کا مطلب صرف مال نہیں ہے, اردو میں ہم محاورتن استعمال کرتے ہیں مال غنیمت, مال غنیمت کا مطلب صرف مال نہیں ہوتا. خدا نے فرمایا مغانما, مغانم یعنی فوائد بہت سے حاصل کرو گے. اب وہ فائدے مالی بھی ہو سکتے ہیں, سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, معاشرتی بھی ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے نفسانی فائدے بھی ہو, مانوی فائدے بھی ہو, تمام چیزیں ہو سکتی ہیں مغانم کے اندر. خدا فرماتا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا, خدا نے تم سے بہت سارے ایسے وعدے کیے ہیں کہ تمہیں غنیمت دے گا. فاجل لکم ھذہ, ایک چیز تمہارے لیے فوراً ظاہر ہو گئی ہے اور وہ صلح حدیبیہ ہے. فرمایا جو تم جمع ہوئے خدا تم سے راضی ہو گیا, ابھی بہت ساری چیزیں اور ملیں گی, ایک چیز جلدی مل گئی صلح حدیبیہ. وکف ایدی الناس عنکم, اللہ نے لوگوں کے دست ظلم کو تم سے روک دیا. خدا نے جو وعدہ کیے ہیں ان میں سے ایک وعدہ تمہارے سامنے آ گیا صلح حدیبیہ کی شکل میں, اور دشمن تم سے دور چلا گیا, اب دشمن کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچے گا. قانون کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ آگے جا کے خدا نے متعال فرمائے گا کہ سارے قوانین ہیں, لیکن ہم جو قانون ابھی حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم صدق نیت کے ساتھ اللہ کی دین کی نصرت میں کوئی قدم اٹھائیں گے ابتدائی طور پر تو بہت مشکل لگے گا، شروع میں تو یوں لگے گا جیسے جان خطرے میں پڑ گئی، شروع میں یوں لگے گا جیسے ہم گئے اب ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اوپر ہم تمہیں مغانمہ کثیرہ دیں گے، بہت سارے غنیمتیں دیں گے، بہت سارے فائدے پہنچیں گے تمہیں. ایک فائدہ یہ ہوگا ظالم کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ظالم کے ہاتھ کٹ جائیں گے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تم لوگ خود مومنین کے لیے نشانی بن جاؤ گے. وہ صدر اسلام کے مسلمان جنہوں نے بیعت رضوان کی، تمام دنیا کے آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نشانی بن گئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جان قربان کی، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اللہ کی اطاعت میں، اب وہ تمام مومنوں کے لیے نشانی بن گئے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، فرماتا ہے اس کے بدلے میں ہم تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیں گے، سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے. فتح کے منظر پس منظر میں صراط مستقیم، یعنی ایسی فتح نصیب ہوگی جو کم از کم فاصلہ طے کرنے پر تمہیں مل جائے گی، اور یہ عمل صرف دو سال کی مدت میں ہو گیا. صلح حدیبیہ 6 سال ہجرہ میں ہوئی اور 8 سال ہجرہ کے اندر فتح مکہ پیش آ گئی. تو خدا نے متعال فرماتا ہے ایک صراط مستقیم پر لے چلیں گے، یعنی کامیابی کا سب سے کم راستہ تم طے کرو گے اور کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، خدا فرما رہا ہے یہ تو تم نے ایک کامیابی دیکھی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی کامیابی ہیں علاوہ ازیں دوسرے غنائم اور فتوحات جن پر تمہیں قدرت نہیں ہے، لیکن خدا کی قدرت ان پر احاطہ رکھتی ہے، تمہیں عطا کرے گا. خدا نے متعال فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم نے اللہ کی راہ میں ایک کام انجام دیا ہے، خدا اس کے بدلے تمہیں بہت ساری نیکیاں دے گا، اس کے بدلے بہت کچھ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، خدا ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اگر اس کے واقعات کو دیکھیں آپ صلح حدیبیہ کے، صلح حدیبیہ کے بعد جو فوراً چیز پیش آئی ہے بڑی جنگ، وہ جنگ خیبر ہے. جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی رسول گرامی مدینے پہنچے، پہلی چیز جو ان کے سامنے آئی وہ یہ کہ وہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے. خیبر پہنچے اور وہ معروف جنگ پیش آئی جس کے اندر امیر المومنین کی فتح و نصرت تمام مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوئی. اب ہم قانون کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ قانون جو ہمیں بار بار نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کی نصرت چاہیے ہے، اگر اللہ کی طرف سے غیر معمولی کامیابی چاہیے ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی امتحان میں کامیابی دکھانی ہوگی، اور وہ امتحان جو بہت بڑی کامیابی دلا دے وہ یقیناً ایسا ایک امتحان ہوگا جس میں اپنی عزیز چیزوں کو کہیں نہ کہیں خطرے میں ڈالنا پڑے گا. اب آپ تصور فرمائیے ہم اور آپ آج کی دنیا میں کس کامیابی کے منتظر ہیں، ہم اور آپ کس چیز کو سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں آج کل؟ ان بچکانہ حرکتوں سے اور بچکانہ باتوں سے نکل جائیے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے پرسنل کیریئر کو کوئی بہت بڑی کامیابی سمجھنے لگے. اسلام کی خاطر اگر کوئی بڑی کامیابی کا ذکر ہو تو ہم کہیں گے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے، یہ وہ بڑی کامیابی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. امام کی تشریف آوری ہو، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، یہ وہ بڑی کامیابی ہے جس کا ہمیں انتظار ہے. اب بظاہر دیکھنے میں یہ چیز بہت مشکل لگ رہی ہے کہ بھئی اس وقت کیسے ہو سکتا ہے یہ کام، اس وقت پاکستان کا جو عالم ہے مثال کے طور پر امت اسلامی کے ممالک میں سے وہ ہمارے سامنے ہے، دوسرے اسلامی ممالک کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اگر ایک اسلامی ملک کوئی توانائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح کافر اس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. کوئی انسان سوچتا ہے ان حالات کے ہوتے ہوئے یہ سوچیں کہ پرچم اسلام پوری دنیا پہ لہرا جائے، شاید ہوتا نظر نہیں آ رہا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے. ہمیشہ میں عرض کروں گا پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کو سمجھ پاتے ہیں، کیا ہمیں یہ اندازہ ہو پاتا ہے کون سی تبدیلی کب واقع ہونے والی ہے. ذرا سا سوچئے گا کہ آج سے پہلے جو تبدیلیاں ہوئیں کیا ان میں سے کسی تبدیلی کو ہم اور آپ سمجھ پائے تھے؟ حتیٰ جب رسول گرامی کی تبدیلی ہونے والی تھی، جب نبی اکرم تشریف لانے والے تھے اور وہ تمام کامیابیاں نصیب ہونے والی تھی، اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر کسی عام مسلمان سے کوئی یہ پوچھتا کہ 2 سال میں، آج تو تم صلح حدیبیہ کر کے واپس جا رہے ہو نا، اتنے ڈسہارٹڈ ہو رہے ہو کہ ہمیں تو اندر بھی نہیں آنے دیا، ہمیں تو ذلیل کر دیا، ہمیں تو عمرے کی بھی اجازت نہیں ملی، ہمیں قربانیاں بھی حدیبیہ میں کرنے پڑی، کوئی اسی وقت کسی مسلمان سے کہتا کہ آج تم اتنا خوار ہو کے واپس جا رہے ہو، دو سال کے بعد کامیاب بن کر مکے میں داخل ہوگے بغیر خون بہائے، تمہیں نصرت مل جائے گی، کعبہ تمہارے اختیار میں چلا جائے گا۔ مجھے یقین ہے ان 1400 مسلمانوں میں سے شاید اکثر یہی کہتے کہ بھائی یہ ہوتا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے ہوگا؟ آج تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہم احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوں، اور صرف دو سال کے اندر اتنی طاقت مل جائے کہ کعبہ ہمارے ہاتھ میں چلا جائے اور مکے والے اس کعبے کو ہمارے اختیار میں دے دیں۔ لیکن خدا نے متعال مسلسل فرما رہے تھے کوئی یہ ہوگا، کب ہوگا؟ چونکہ تم نے صداقت دکھائی ہے، تم نے اپنے دل سے اچھائی دکھائی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال یہاں پہ سوچنا پڑے گا، کتنے فیصد مسلمان صداقت اور سچائی دکھائیں تو یہ کامیابی مل جائے گی؟ 1.3 ارب مسلمان ہیں ہمارے پاس، کوئی یہ کہے 1.3 ارب مسلمان اچھے ہو جائیں، یعنی کہ نہیں، اگر اتنا بھی ہو کہ قابل قدر تعداد مسلمانوں کی اچھی ہو جائے تب بھی تبدیلی آ جائے گی، مجھے یوں احساس ہوتا ہے، یعنی میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 1.3 ارب مسلمان سب کے سب اچھے ہوں گے تب تبدیلی آئے گی، نہیں، شاید اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قابل قدر تعداد، 1400 مسلمان صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے نبی اکرم کے، جیسے کہ میں مقرر اشارہ کر رہا ہوں، انہی 1400 کے اندر کچھ ایسے بھی تھے جو نبی کی نبوت میں مشکوک تھے، نبی کی نبوت میں شک کر رہے تھے، لیکن خدا متعال نے ان کی طرف نہیں دیکھا، اس زمانے کے عام مسلمانوں کی طرف دیکھا جن کے دل مطمئن تھے نبی اکرم کے لیے، ان کے اطمینان کی وجہ سے اللہ نے نصرت دے دی۔ ہمیں بھی اسی طرح سوچنا پڑے گا، ضروری نہیں ہے کہ 1.3 ارب مسلمان صحیح ہو جائیں، ہاں اگر ایک قابل قدر تعداد مسلمانوں کی صحیح ہو گئی، نہیں معلوم خدا کی نصرت کتنی جلدی پہنچ جائے۔ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم نہیں سمجھ پاتے تھے یہ سب کچھ ہو جائے گا جو اب نظر آ رہا ہے۔ یاد ہے مجھے، ظاہر میں اس وقت اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے، عقل اور شعور کے اعتبار سے اس وقت بھی نہیں ہوں گا، لیکن اس وقت تو بالکل نہیں سمجھ پا رہا تھا، جب کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا اور پتہ چلا کہ مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور دنیا بھر کے مسلمان دیکھتے رہ گئے کہ ایک مسلمان ملک جو چند سال پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل سے لڑیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اسرائیل کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور مسلمان سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ کیا ہوا۔ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، یوں لگتا تھا اب معاملہ ختم ہو گیا، اب مسلمان گئے۔ رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، ابھی بھی یاد ہے مجھے جب پہلی دفعہ وہ خبریں سن رہے تھے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ واپس جائے گا، انہوں نے کہا لگتا نہیں ہے، یہ جہاں ایک دفعہ آئے ہیں یہ کبھی واپس نہیں گئے، نہیں لگتا کہ یہ واپس جائے گا۔ اس وقت ہم اتنے ڈیسپریٹ تھے، ہم یوں سمجھ رہے تھے جیسے ختم ہو گیا مسلمانوں کا معاملہ، پھر وہ اگلی باری پاکستان کی تھی، 100% رشیا کے نقشے میں اگلا ملک پاکستان تھا۔ یہ سب باتیں کتنی پرانی ہیں؟ بمشکل 25-26 سال پرانی۔ 26 سال پہلے ہم اس جگہ پہ تھے جہاں پہ سمجھ رہے تھے معاملہ ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کا، صدیوں کے لیے گئے یہ، خدا نے سب کچھ بدل دیا، سب چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ آج ہمارے دشمن ہماری طاقت کو سمجھنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ معرکہ ہے جو خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول حدیبیہ میں تم کتنے مایوس ہو کے گھر واپس جا رہے تھے، رسول سے کہنے لگے رسول یہ کون سی کامیابی تھی جو ہمیں نصیب ہوئی جس کو آپ فتح عظیمہ کہہ رہے ہیں، فتح مبین کہہ رہے ہیں؟ خدا نے متعال فرماتا ہے 2 سال صبر کرو، پھر تم دیکھو تم فتح مکہ کر کے مکے کے مالک بن جاؤ گے۔ ابھی ہم میں اپنے طور پر اسی بات کا معتقد ہوں کہ کچھ عرصے صبر کیجئے پھر آپ دیکھیے گا، صرف یہ سوچیے گا میرے اور آپ کا کردار کیا ہے، جو ہونا ہے اس نے ہونا ہے، جو پیٹرن نظر آ رہا ہے گزشتہ 30 سال کا وہ یہ بتا رہا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے، صرف یہ سوچیے گا میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے اور آپ کا کردار کیا ہوگا۔ یہ ایک تبدیلی کی سمجھا رہے ہیں، اور اس تبدیلی کو ہم ان قرآن کریم کی آیات کے نتیجے میں ایک قانون کے طور پہ سمجھ رہے ہیں۔ صرف صاحب بصیرت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پر سمجھ پاتے ہیں، ہم بھی صرف اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اب ذرا مثال پر آئیے، اس عظیم الشان ہستی کی جن کے نام پر آپ نے 3 دفعہ درود بھیجا، اس وقت جب پورا مکہ شرک سے دوچار تھا، پورے مکے کے اوپر جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، پورے مکے کی ثقافت جاہلیت کی ثقافت تھی، جاہلیت کا مطلب ہے قتل و غارت گری کی ثقافت،
فحشا کی ثقافت قابل ذکر بھی نہیں ہے. لیکن اگر اتنا کہتا چلوں کہ جس وقت بی بی خدیجہ پاکیزگی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھیں, جاہلیت سے طاہرہ کا لقب لے رہی تھیں, اس وقت پوچھے گا ابو سفیان کی ماں کیا کر رہی تھی, اس وقت پوچھے گا معاویہ کی ماں کیا کر رہی تھی. آج یہ لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج یہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے سامنے بنی امیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. ذرا کوئی پوچھے تو صحیح کہ جب خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جدہ ماجدہ جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ کا لقب لے رہی تھی, ان کا خاندان کیا کر رہا تھا؟ جس وقت خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان ہستیاں عبد المطلب اور ابو طالب کی صورت میں پاکیزگی کا درس دے رہے تھے جاہلیت کے زمانے میں, ان کا خاندان کیا کر رہا تھا اس وقت؟ نہیں سمجھ پا رہے, دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مسلمانوں کو دوسرے راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ذرا دیکھے بی بی کا کردار کیا ہے, اپنے آپ سے سوال کیجیے گا بی بی نے نبی اکرم سے شادی کیوں کی؟ جاہلیت کے کسی معیار کے تحت بی بی کو نبی اکرم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. جاہلیت کے تمام معیار یہ کہہ رہے تھے کہ بی بی کے پاس ان سے کہیں بہتر, نعوذ باللہ جاہلیت کے طور پر ان سے کہیں بہتر رشتے موجود تھے. کیوں بی بی نے سب کو ٹھکرا دیا؟ بی بی نے کیا دیکھا نبی اکرم کی ذات مقدس کے اندر؟ اب ایک وہ روایت ہے جو عمومی روایت ہے, عمومی روایت یہ ہے کہ بی بی نے اپنے غلام کو ساتھ کیا, غلام کو ساتھ کرنے کے نتیجے میں بی بی نے دیکھا کہ یہ امانت دار ہیں اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے شادی کر لی. میرا اپنا ذہن کہتا ہے شاید یہ بات چھوٹی بات ہے, میرا اپنا ذہن کہتا ہے شاید معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. اب تھوڑا سا پس منظر سوچئے گا کہ بی بی کے رشتہ داروں میں ورقت ابن نوفل نام کر کے ایک شخص ہے جو عیسائی ہے, اس نے عیسائی کتابیں پڑھی ہیں, اور ہمارے دوسرے فرقے تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ نبی بھی جبرائیل کو نہیں پہچان پائے تھے, ورقت ابن نوفل نے کہا تھا تو پہچان پائے تھے. اتنا تو خیر ہم ورقت ابن نوفل کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں بہرحال, لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ورقت ابن نوفل ایک عیسائی اسکالر ہونے کی وجہ سے کچھ کتابیں پڑھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پیچھے کیا حالات گزرے ہیں. اچھا عیسائی کتابوں کے اندر, یہودی کتابوں کے اندر نبی اکرم کی نشانیاں اتنی تفصیل سے لکھی ہیں کہ قرآن کریم کے صریح الفاظ ہیں کہ اے نبی اہل کتاب آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تصور فرمائیے گا, میں اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا, اہل کتاب انبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ورقات ابن نوفل کو کم از کم اچھی طرح پتا ہوگا نبی کی نشانیاں کیا ہیں, نبی کے علامات کیا ہیں. ورقات ابن نوفل ان باتوں کو بی بی خدیجہ تک منتقل کر چکے ہیں. یہ کہ وحی ہوئی, جیسے ہی وحی ہوئی سب سے پہلے بی بی خدیجہ نبی اکرم کو لے کر ورقات ابن نوفل کے پاس آئیں. کوئی وجہ ہونی چاہیے, کوئی پس منظر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورقات ابن نوفل نے بی بی کو پہلے سے آگاہ کیا ہوا تھا کہ اے بی بی اس عظیم الشان ہستی کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع ہوں گی, کچھ واقعات پیش آئیں گے. جیسے بی بی نے وہ واقعہ سنا سب سے پہلے نبی اکرم کو لے کے ورقہ کے پاس پہنچ گئیں. اب میں اپنے طور پر یوں سمجھتا ہوں, بی بی جاہلیت کے زمانے میں تشریف فرما ہیں, کوئی ساتھ دینے والا اطراف میں نہیں ہے, چند رشتہ دار عیسائی ہو گئے ہیں اور انہوں نے بی بی کو بتا دیا ہے کہ اے طاہرہ اس علاقے میں اللہ کا نبی آنے والا ہے. یہودی بھی جانتے تھے, عیسائی بھی جانتے تھے. مثال کے طور پر وہ راہب, شام کا راہب بحیرہ, وہ جانتا تھا, سب جانتے تھے. سوال یہ کیا بی بی خدیجہ نہیں جانتی تھی؟ کیوں نہ جانتی ہوں؟ عرب کی طاقتور عورت ہیں, تمام وسائل ان کے ہاتھ میں ہیں, ورقہ جیسا عالم ان کے ہاتھ میں ہے, شام تک کے راہبوں سے ان کے رابطے بنے ہوئے ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ بی بی نہیں جانتی کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے, جبکہ اپنے ماحول کی باغی بھی ہیں, جاہلیت کی باغی خاتون ہیں, جاہلیت کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں بن پاتا. اگر اتنا کچھ ہے تو میرا ذہن یہ کہتا ہے بی بی مختلف طریقوں سے اس بات سے آگاہ ہیں. اگر میں اس مانوی پہلو کو چھوڑ دوں کہ پروردگار عالم نے اگر مختلف مواقع پر مختلف خواتین کو مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی کے وجود کے بارے میں آگاہ کیا ہے, تو کیوں بی بی خدیجہ کو آگاہ نہ کیا ہو؟ جب مادر موسیٰ کو یہ پتا ہے کہ میرے بطن سے اللہ کا نبی آنے والا ہے, اس کی حفاظت کرتی ہیں, تو کیوں بی بی خدیجہ کو نہ پتا چلا ہو؟ بہرحال اگر اس معنوی امکان کو ترک کر دیا جائے، عقلی طور سے سوچا جائے، تو عقلی طور سے تمام امکانات اس بات کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ بی بی خدیجہ ایک آنے والی ہستی کے امکان سے آگاہ ہیں، جانتی ہیں کہ یہاں کوئی آنے والا ہے. نبی اکرم تشریف لاتے ہیں، بی بی خدیجہ دیکھتی ہیں، نبی اکرم کو کچھ پیسہ دیتی ہیں، کہتی ہیں آپ میرا مال و تجارہ لے کر جائیے، اور نبی اکرم کے ساتھ میسرہ کو روانہ کر دیتی ہیں، اپنے ملازم کو. اس ملازم کا کردار کیا ہے؟ آیا اس ملازم کا کردار یہ ہے کہ یہ آ کر بتائے کہ پروفٹ کس طرح زیادہ ہو گیا، اور بی بی نے جب پروفٹ زیادہ دیکھا تو انہوں نے شادی کر دی؟ ہمارے خیال میں ہرگز ایسا نہیں ہے. میسرہ نے آ کر بی بی کو یہ بتایا کہ اے بی بی، جتنی نشانیوں کو آپ تلاش کر رہی تھیں سب اس نبی کی ذات میں موجود ہیں. وہ ساری نشانیاں جو آپ مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں کسی مرد میں ڈھونڈ پاؤں، وہ اس عظیم الشان ہستی کے اندر موجود ہیں. جیسے ہی نبی مکہ واپس آتے ہیں، بی بی میسرہ سے ملتی ہیں، فوراً نبی اکرم کے پاس رشتہ ازدواج بھیجوا دیتی ہیں، کہتی ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں. عرب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ خدیجہ نے کیسا فیصلہ کر لیا، اب تک تو کبھی شادی کرنے پر راضی نہیں ہو رہی تھیں، اور اب راضی ہوئیں، اور راضی بھی ہوئیں تو کس کے ساتھ؟ جو بظاہر یتیم ہے، جس کا معاشرے کے اندر کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اور جس کی طرف کوئی توجہ نہیں جا رہی. اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بی بی ایک نبی کے وجود کی اہمیت کو سمجھ رہی ہیں، اس وجود کو اپنی طاقت سے حفاظت دینا چاہتی ہیں. لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ عائل تھے، ہم نے آپ کو بے نیاز کر دیا. آپ سختی میں تھے، ہم نے آپ کو بے نیاز کیا. یہ بے نیاز کس کے وجود سے کیا؟ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وجود سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس بی بی کا یہ عمل فضیلتوں سے عشق ہے کہ انہوں نے فضیلتوں کو نبی اکرم کے اندر دیکھا، اور ان فضیلتوں کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا، نبی اکرم کے وجود مقدس پر ہر طرح سے اپنے آپ کو نثار کر دیا. اور جب اعلان نبوت ہوا تو بی بی وہ پہلی خاتون اور در حقیقت پہلی فرد جس نے نبی اکرم کے وجود مقدس کو تسلیم کیا، ان کے وجود پر ایمان لائیں، اس وجود پر جو میرے خیال میں بہت پہلے پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آخر وقت تک پائیداری دکھاتی رہیں، آخر وقت تک استقامت دکھاتی رہیں. نبی اکرم نے اپنی اس زوجہ کا بڑے عجیب طریقے سے خیال رکھا ہے. واقعات موجود ہیں، اہل سنت کی کتب کے اندر بھی ہیں، کہ کسی موقع پر نبی اکرم بی بی خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے گریہ فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس بی بی نے کہا کہ آپ کیوں، نعوذ باللہ، بی بی خدیجہ کی شان میں کہا کہ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو اور دوسری بیویوں سے نوازا ہے. نبی اکرم نے فوراً رخ کیا اور کہا کہ اے عائشہ، خدیجہ کا ذکر، یعنی میرے الفاظ میں اس طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ خدیجہ کا ذکر احترام سے کرو، خدا نے مجھے کوئی زوجہ خدیجہ سے بڑھ کر نہیں دی. پھر انہوں نے بی بی خدیجہ کے فضائل کو بیان کیا، کہا انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت اپنے آپ کو نثار کر دیا جب کوئی میرے ساتھ چلنے کے لیے موجود نہیں تھا. لہذا روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کوئی اجنبی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک مرد، ایک خاتون اور ایک جوان سال بچہ ایک خاص طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کو انجام دے رہے ہیں. یہ فضیلت خاندان اہل بیت کو حاصل ہے. اس وقت بی بی خدیجہ طاہرہ نے ساتھ دے دیا. اب اس نسل کے اوپر توجہ فرمائیے گا. جو دوست احباب ہم سے سوال کرتے ہیں کیوں خدا نے سادات کی نسل کو اہمیت دی، کیوں خدا نے اس نسل کو کہیں اور مقام دیا، اس طریقے سے بیان ہوا، ابھی میں خود کیا عرض کروں، صرف اتنا کہوں گا اس نسل کی صرف قربانیوں کو یاد کر لیجئے. آپ بی بی کی قربانیوں کو سوچئے. کبھی اپنے آپ سے سوال کیجئے گا اس نسل کی قربانیاں کتنے سالوں پر ہیں. اگر صرف تین ہستیاں آتی سادات کے اندر اور صرف ان تین کی قربانیوں کا خدا کوئی جزا دینا چاہتا تو کائنات چھوٹی پڑ رہی ہے. اگر اس پوری نسل سادات کے اندر ایک بی بی خدیجہ ہو، ایک بی بی سیدہ ہو اور ایک بی بی زینب، بس تین ہستیاں، اور خدا چاہے کہ اس تین کا جزا اس کائنات کی صورت میں دے تو بلّہ کائنات چھوٹی ہے ان تین ہستیوں کے سامنے. بہت چھوٹی ہے یہ کائنات. کب بی بی خدیجہ نے ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ کب بی بی زہرا نے ساتھ دیا علی کا؟ جب حق کے خلافت غصب ہوا ہوا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. اور روایتیں کہتی ہیں کہ سواری پر سوار ہوئی ایک ایک صحابی کے گھر گئی اور کہا میرے علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہو تم؟ اور کیا کوئی عرض کرے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں؟ کیسی عجیب نسل ہے یہ. بی بی خدیجہ جس کا سب کچھ قربان, بی بی سیدہ جس کا سب کچھ قربان, بی بی زینب جس کا سب کچھ قربان. کیا کائنات میں کسی دین کے ساتھ ایسی کوئی تین نسلیں نظر آئیں گی پاکیزہ ہستیوں کی؟ اگر ہم ان باتوں کو یاد کر پائیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ نسل کیسی مبارک نسل ہے. اگر آج بھی آپ بی بی زینب کے روضہ مقدس میں تشریف لے جائیں اور اس کے اندر موجود نورانیت کو احساس کر پائیں تو آپ کو اس میں بی بی خدیجہ کی نورانیت نظر آئے گی, بی بی سیدہ کی نورانیت نظر آئے گی, اور خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نورانیت نظر آئے گی. یہ وہ خاندان ہے جو اسلام کی حفاظت کر رہا ہے. کس قیمت پر حفاظت کر رہا ہے؟ بس چند جملے سن لیجئے گا, بس ذرا سا ایک قافلے کو سوچئے گا جس میں ایک جوان آگے آگے جا رہے ہیں, گلے میں توق ہے, پاؤں میں زنجیریں بندی ہوئی ہیں, پیچھے ایک معظمہ ایک بغیر اماری کی سواری پر سوار ہے, اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے, ان کے آگے ایک سر مقدس لینے کے اوپر چل رہا ہے. یہ ہے اسلام میں قربانیوں کا صلہ. اور آپ نے دیکھنا ہے تو ایک جلتے ہوئے دروازے کو دیکھیے گا جو ایک مقدرہ کے اوپر گر رہا ہے, اور وہ مقدرہ فرما رہی ہے اے اسماء مجھے تھام لے. یہ ہے قربانی دینے والی نسل. اور اگر کسی کو بی بی خدیجہ کو دیکھنا ہے تو اس تمام نسل میں آنے والے شہداء کو دیکھ لے, اس تمام نسل میں آنے والے سادات کی قربانیوں کو دیکھ لے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم جس قوم قبیلے نسل سے ہوں ہم تمام کو خاندان اہل بیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم حقیر جانوں کو اے پاک پروردگار ان کی راہ میں شہادت عنایت فرما. اے پاک پروردگار, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت سے منسوب جو مقامات مقدسہ ہیں پاک پروردگار بالاخص ان مقامات مقدسہ کی جو عراق میں ہیں تحفظ فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اہل کفر اہل نفاق لشکروں کے ساتھ لے کر اسلام پر حملہ آور ہیں پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام کو عزت فتح کامرانی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں مشکلات میں ہیں بالاخص وہ مومنین جن کے اسامی مسلسل ہمارے سامنے بیماروں کی فہرست میں موجود ہیں, زارا, نرجس, سجاد, علی رضا, رباب بھائی, امیر علی, رجب علی خیم جی, اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیاق بیماری کربلا شفا عاجل کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو لوگ خوشیوں کے متمنی ہیں پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں جلد از جلد خوشیوں سے ہمکنار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما.